الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جہاں جہاں بھی انسانی آبادیاں تھی اپنی طرف سے ہادی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور اللہ نے ہدایت کے ذرائع کو عام فرمایا اور یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ جہاں پر انسان آباد ہوں کچھ گھرانے ہوں یا ایک بڑا مجمع ہو اللہ ان کو ہدایت کے بغیر چھوڑ دے. اور یہ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی جو مبعوث ہوئے تو یہ انسانوں اور جنات کے لیے اور کل کائنات کے لیے مبعوث فرمائے گئے. جس طرح انسانوں میں رسول اور نبی آتے تھے اسی طرح جنات میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول علیہ السلام آتے تھے اور انسانوں اور جنوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا رہتا تھا اور انسان ان رسولوں کو دیکھتے تھے کہ یہ جن ہے لیکن رسول ہے. انسانوں سے ملتے تھے کہ یہ جن ہے لیکن اللہ کا نبی ہے. تو یہ جتنے بھی جنات میں انبیاء علیہ السلام اور رسول آئے اور جب وہ انسانوں سے ملے تو ان کے انتقال کے بعد انسانوں نے ان کے بت بنانا شروع کیے اور جنات نے بھی. یہ ہندوؤں کے جتنے معبود آپ دیکھتے ہیں یہ معبود در حقیقت وہ جنات ہیں جو قبل از تاریخ کے زمانے میں کہیں آئے تھے اور انسانوں نے ان کی صورتیں بنا لی کہ اس کے چار ہاتھ ہیں اور اس کی دس ٹانگیں. سورہ انعام میں اسی لیے وہیں سے یہ استنباط ہے اور تفصیل اس کی حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جنات میں آنا کیسا تھا اور اسی لیے ان کے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ یہ ہندوؤں کو بھی اہل کتاب سے مانتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ مغل جو شادیاں ہندو خواتین سے کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی فتویٰ تھا کہ ہندو اہل کتاب میں سے ہیں. جب ہم نہیں جانتے تو خام خواہ مغلوں پر تانے کی زبان کو دراز کرتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ مغلوں نے کیوں شادیاں کی. ایک طرف ہندو جنہوں نے اکبر کی قبر تک کو اکھاڑ کر پھینک دیا کہ ہماری عورتوں سے شادیاں کرتا تھا، اور دوسری طرف وہ مسلمان جو جاہل، جو نہیں جانتے تھے کہ مغلوں نے جو شادیاں ہندو خواتین سے کیں وہ ہندوؤں کو اہل کتاب سمجھ کر کی تھی۔ سو انبیاء علیہ السلام ہر جگہ آئے ہیں، اور تاریخ جب آئی ہے تو چونکہ موسمی حالات کی وجہ سے جہاں سردی اور گرمی معتدل رہتی تھی، زندگی قائم ہوئی تھی، ترکی اور یورپ کو چھوڑ کے اس کا وہ حصہ جو ایشیا میں ہے، اس سے لے کر اور موجودہ روس اور خوارزم اور یہ ریاستیں جو آزاد ہوئی تھیں، یہاں تک زندگی محدود تھی۔ اس لیے اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہ ادھر کا کیا ہے، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، اگر وہاں آبادی تھی تو انبیاء علیہ السلام یقیناً آئے ہوں گے، لیکن وہاں پہ غالباً آبادی نہیں تھی، موسم کی وجہ سے، شدید برفباری کی وجہ سے یہ علاقے آباد نہیں ہوئے ہوں گے، اس وجہ سے وہاں پہ کسی نبی کو بھی نہیں بھیجا گیا ہوگا۔ لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ وہاں پر انسانی آبادی تھی تو یقیناً وہاں بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہوں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بستی کو عذاب نہیں دیا کرتے جب تک کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو نہ بھیج لیں۔ اب یہاں آتے ہیں تعلیم کے لیے، اور اگر یہاں آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، ممبر علم کو ڈیلیور نہیں کر سکتا، یہ سننے والے کی سمجھ سے وہ بالا چیزیں ہیں، تو نہیں آنا چاہیے۔ نفل پڑھنے چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیا فائدہ یہاں پہ آ کے فضول وقت ضائع کرنے کا۔ اس لیے کلیے اور قاعدے کی بات ہے کہ ہم سب علم کے لیے، تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے عرض کیا کہ دیکھو گمراہی اور ہدایت کیسے ایک دوسرے سے راہیں جدا کرتی ہیں۔ ایک ملحد کی کتاب پڑھ رہے تھے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالی کو مانتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم عذاب نہیں دیا کرتے جب تک کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام آ کے بتا نہ دیں قوم کو کہ یہ اچھا ہے یہ برا۔ رسالت آتی ہے، حق اللہ کی مرضی اور اللہ کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے، نافرمانوں پہ پھر عذاب آیا کرتا۔ اس ملحد نے لکھا اسی آیت سے، اسے کہا اس کا مطلب ہے نبی آتے ہی اس لیے ہیں کہ عذاب دیا جائے، تو جب نبیوں کے آنے سے عذاب آنا ہے تو نبی نہ آئیں یہ بہتر ہے، کیونکہ انسانی عقل خود فیصلہ کرے۔ آئے دیکھیے اس میں سے سیدھا راستہ کون سا ہے اور گمراہی کس طرح اس نے اختیار کیا ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے عذاب نبیوں کی وجہ سے آتا ہے، نبی آئے گا تو عذاب آئے گا، کیا ضرورت ہے پھر نبی کو بھیجنے کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوں علم گمراہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیرن، اس قرآن سے بہت زیادہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہدی بہ کثیرا، اور اس قرآن ہی کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اسی مٹھاس سے، اسی چینی اور شکر سے، اسی گلوکوز سے انسان کا جسم چلتا ہے، اور یہی برباد بھی کر دیتا ہے ڈائبٹیز کی صورت میں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے کہا لکل قوم ہاد، دوسری جگہ فرمایا ہر جگہ جہاں پہ بھی آبادی تھی ہم نے ہادی بھیجے، اور دو مرتبہ اللہ نے بڑا طویل وقفہ دیا ہے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کب آئے؟ عمومی طور پہ مورخین کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کی شخصیت ہے، اور اگر یہ مان لیا جائے تو ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کسی زمانے میں آئے تھے، اور عربوں نے یہ لکھا ہے کہ 900 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. یہ جو 900 سال ہیں یہ ایک، اور دوسرے یہ تو ثابت ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 600 برس تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا. 610 ہجری میں جا کر کہیں، 610 عیسوی میں جا کر کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی ہے، اور یہ اللہ کے آخری رسول اور پہلی وحی تھی جس سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پھر کہا کہ پڑھیے، پڑھیے اللہ کے نام سے، پھر کہا کہ پڑھیے. 5 آیتیں نازل کیں اور 3 علم کے متعلق تھی. علم الانسان، اللہ نے تعلیم دی انسان کو قلم کے ذریعے، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. بنیاد رکھ دی کہ اس کائنات میں آئندہ جتنی بھی ترقی اور تنزل ہوگا سب علم بنیاد بنے گا، علم کی طرف لپکو. یہ مشرقین میں وہی نازل ہو رہی ہے، معاشرہ ظاہر ہے ان پہ مشتمل ہے. یہ نہیں فرمایا عبادت کرو، یہ بھی نہیں فرمایا میری توحید کے قائل ہو. جو پہلا لفظ یہ کا اقرا پڑھیے، 600 سال یہ دوسرا وقفہ، اور پہلا وقفہ 900 سال کا. اللہ نے کہا اس وقفے کو فطرتم بعد الرسل. فطرہ عربی میں کہتے ہیں جب جانور کا دودھ نکالا جائے تو ایک دھار اور دوسری دھار کے درمیان میں جو وقت ہے اسے فطرہ کہتے ہیں. اللہ نے کہا فطرتم بعد الرسل، رسولوں کے بعد ایک طویل ایک وقفہ آیا، اور اس وقفے کے بعد حضرت رسالت بنا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو بھیجا گیا. تو فطرت کا وقفہ ایک یہ تھا، ایک 900 سال پہلے تھا. اس میں ایک نسل، مثلا ادریس علیہ السلام کو لے لیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیں، ان دونوں کے بعد 700 سال تک کوئی وحی کوئی نبوت نہیں تھی، تو 1 2 4 نسلیں تو اس اصل دین پر قائم رہی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، پھر دوسری نسل، پھر تیسری، آہستہ آہستہ دین تبدیل ہوتا چلا گیا. ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلی نسل، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، کہیں تبدیل ہوا. یہ تبدیلی دین کے بعد جو اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں بھیجا، تو اس 600-700 سال میں ادھر، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد 300-400 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، یہ دونوں زمانے ایسے ہیں جو فطرت کے زمانے ہیں، جو وقفے کے زمانے ہیں. نہ ہدایت ہے قوموں کے پاس، نہ نبوت آ رہی ہے. اس میں جتنے لوگوں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، یہ سب کے سب چاہے وہ شرک ہی کرتے رہے وہ جہنم میں نہیں جائیں. وحی نہیں تھی، تعلیم ہی نہیں تھی، یہ سب کے سب جہنم میں نہیں جائیں گے. جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے ایک الگ مسئلہ، اللہ انہیں جنت میں لے جائے یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مٹی میں ملا دے یہ بھی ایک رائے ہے علماء کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے اور آراف میں داخل کر دے اللہ کی مرضی ہے، لیکن انہیں عذاب نہیں ہوگا. یہ وہ فرق ہے جو ہمارے درمیان اور وہابیزم کے درمیان ہے. اب تو وہ بات نہیں رہی، لیکن شاہ فیصل کا دور کیا اور فہد کا دور کیا اور عبداللہ کا دور کیا اور خالد کا دور کیا، جوں ہی سعودیہ کی زمین پہ قدم رکھتا پرچہ پکڑا دیتے تھے اور اس پہ باقاعدہ لکھا ہوتا تھا عربی میں سارا، تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنم میں. اس عقیدے کی پرچار کی جاتی، اور یہاں اہل حدیث میں جو غیر محتاط ہیں، یہ مذہبی منافرت اور یہ ٹھیکیدار مذہب کے، یہ سب کو کہتے پھرتے ہیں، بکتے پھرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں. والعیاذ باللہ، ہم کہتے ہیں کچھ ہو جائے چپ رہنا چاہیے. یہ فطرت کے زمانے کے لوگ ہیں، ہدایت آئی نہیں تھی، پچھلی ہدایت گم ہو گئی تھی، ان کا قصور کیا ہے کہ جہنم میں جائیں گے؟ ہم تو اس سے بڑھ کے موجودہ زمانے کے متعلق کہتے ہیں کہ آسٹریلیا، چین، افریقہ، اس تک اسلام پہنچا ہی نہیں، اور بچہ 20 سال کی عمر میں مر گیا. اسلام پہنچا انگلش میں، انگلش وہ جانتا نہیں تھا، اس نے سنا مسلمان دنیا میں کوئی قوم ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے سن دیا. چین میں ایک لڑکی پیدا ہوئی 16 سال کی عمر میں، وہ مر گئی. 10 سال 11 سال کی تھی جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی تھی جب شریعت فرض ہوتی ہے، مر گئی. اب بھیجو اسے جہنم میں بغیر عقل کے، بغیر یہ سوچے کہ اس کا قصور کیا ہے. چائنیز زبان میں اس تک خدا کے احکامات کی تعلیم پہنچی ہوتی، کسی نے سمجھا دیا ہوتا کہ بیٹی کفر یہ ہے، اسلام یہ ہے، اور وہ سمجھ گئی ہوتی. سمجھنے کے بعد انکار کرتی، اب کفر لازم آتا ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ وہ کافرہ ہو گئی. اسی لیے کافر جو نیکی کرتا ہے، یاد رکھو کافر کی نیکی بھی اللہ اس جہان میں ضائع نہیں کرتا، اس زمانے میں، اس اگلے جہان میں. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم کافروں کی نیکیوں کو بالکل تولیں گے ہی نہیں، لیکن اس جہان میں تو خدا تولتا ہے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھیزاد بھائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے، ان کے کفر کے زمانے میں جب وہ اسلام سے باہر تھے، تو ان کے متعلق فرمایا تھا بدر کے میدان میں کہ قوم اگر حکیم کی مان لیں تو سب چھٹ جائیں گے، نجات پا جائیں گے. وہ اتنے دانا آدمی تھے. حاضر ہوئے اسلام کی قبولیت کے بعد اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ قریش جو تھے، یہ پورا نظام عبد المطلب نے بنایا تھا، پوری ریاست قائم کی تھی. قاضی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آبا و اجداد کو لگایا کہ عرب، بیت اللہ کو مرکزی حیثیت تھی، یہ سارے عرب فیصلہ کرانے کے ہی آتے تھے. آپ کا قبیلہ قضاء اور انصاف کو سنبھالے گا، جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان سے گفتگو کرنی ہے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے قبیلے کو کہا کہ تم فصیح و بلیغ لوگ ہو، تم لوگ بہت اچھی طرح بولتے ہو، تقریر کرنا جانتے ہو، مکہ میں اس کو سنبھال. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا پانی کا بندوبست اس بستی میں تم لوگ کرو. اولاد اور ولادت ایک اور کے ذمے لگا دی، اونٹوں کا کاروبار اور ٹرانسپورٹیشن کتنی ہوگی کسی اور. پوری ریاست قائم ہوئی مکہ کی. اس ریاست میں بڑا عہدہ اور مقام جن لوگوں کو دیا گیا، ان میں حکیم ابن حزام بھی تھے. بیت اللہ میں جہاں مطاف میں وہ نیم دائرہ ہاف سرکل جہاں بنتا ہے، اس کے باہر ایک اسی جگہ پہ ایک عمارت تھی، اور اس میں یہ جمع ہو کر مشورہ کرتے تھے کوئی بھی اہم کام، اور 40 سال سے کم عمر کا آدمی نہیں جا سکتا تھا. یہ حکیم ابن حزام ان کی تاریخ میں پہلے آدمی ہیں جو 20 سال کے تھے اور وہاں کے ممبر بنائے گئے. لوگ کہتے تھے کہ 20 سال میں اس کی عقل 100 سال والوں سے زیادہ. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، زمانہ جاہلیت میں میں نیکیاں کرتا رہا ہوں، اللہ کے ہاں اس کا کچھ نفع ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلم کا مال علی ما اسلف کا، یہ کفر کے زمانے میں جو تم نیکیاں کرتے رہے نا، کافر ہونے میں اللہ نے اسی کے صدقے میں تمہیں آج مسلمان کیا. زمانہ کفر کی نیکیاں، ہمارے نزدیک کافر کی نیکی تو کوئی کھاتا ہی نہیں نا رکھتی. یہ کافر جس نے بجلی ایجاد کی ہے، یہ کافر جس نے پانی کے ڈیم اور یہ چیزیں اور وہ الگ مشینیں اس کی لگائی ہیں، اور یہ کافر جنہوں نے سارا آپ کا آئی ٹی کا سسٹم دیا ہے، ایسے ہی نہیں ہے. اللہ کے ہاں عدل بھی ہے اور اللہ کے ہاں رحم بھی ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ ہمارا رکشے کا ڈرائیور جو ہے وہ فلانے نیوٹن سے اچھا اور اس سے اچھا. اللہ کے ہاں کوئی نظام. اسی یہ فطرت کے دور ہیں ان دونوں ادوار میں، وہ پہلا اور دوسرا. کافر کی نیکی بھی اس کا وزن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علامہ اسلم، یہ تمہیں وہ جو کرتے رہے ہو نا زمانہ جاہلیت میں نیکی کے کام، اللہ نے اس کا اجر اور صلہ دیا ہے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو گیا. یحییٰ ابن حزام رضی اللہ عنہ اس پائے کے آدمی تھے. حکیم ابن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول، میں 1000 آدمیوں کو پانی پلاتا ہوں. حج پہ جب لوگ آتے ہیں تو 1000 آدمیوں کو میں پانی پلاتا ہوں. اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے، وہ کافروں کی مذمت میں بھی کہتا ہے، ما سلککم فی سقر، فرشتے پوچھیں گے جہنم میں کیسے پہنچ گئے. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قرآن میں اس جگہ آیت کا ترجمہ تو یہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن نماز سے مراد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس کی بندگی نہیں کرتے تھے. اور ہم غریبوں کو کھانا کھلانے کی دعوت بھی نہیں دیتے تھے. کھانا کھلانا ایک الگ چیز ہے، کسی کو کہنا کہ یار غریبوں کو کھانا کھلا دو، کیوں نہ آج ہم 5 آدمیوں کی سالن روٹی بازار سے خریدیں اور غریبوں کو کھلا دیں، کیوں نہ ہم آج عیسائیوں کی بستی میں جائیں اور ایک دیگ دے دیں انہیں کے، ان کو کھانے کے لیے. اللہ کہتا ہے ان کا بہت بڑا عیب ہے. اسی لیے رائد الذی یکذب بالدین، تم نے اس کافر کے حالات پر غور کیا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، ہاں ہاں یہی کافر ہے جو یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا. ولا یحض علی طعام المسکین، لوگوں کو ابھارتا بھی نہیں، ترغیب بھی نہیں دلاتا، لوگوں کے دل بھی ادھر کو نہیں لبھاتا کہ یار غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اسی لیے اللہ کہتا ہے یطعمون الطعام، میرے بندے وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں. مسکینن، ان لوگوں کو جو کھانے کی سکت بھی نہیں رکھتے. وہ یتیمن، یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ اسیرا، اور جو جیلوں میں پڑے ہوئے قیدی ہیں ان قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. قسم کھاؤ، ہم میں سے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ بڑی اداری ہے نا آگے، کچھ گوشت اڈیالہ بھجوا دیں قیدی کھا لیں گے، میرا 2 گھنٹے کا سفر ہی ہے نا، تکلیف ہی ہوگی نا، کیا ہو؟ گوشت تو دینا ہی دینا ہے کہیں نہ کہیں، میں کیوں نہ اڈیالہ جیل میں دے آؤں اور اللہ کی اس بات پہ عمل کروں. اللہ نے کہا مومن وہ ہے جو قیدیوں کو کھانا کھلاتا. اللہ اسی لیے کہتا ہے فک رقبت وما ادرا کم العقبا، قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا جیسے تمہیں پہاڑ پہ چڑھنا پڑ جائے، ہمالیہ سر کرنا پڑے نا مر جائے گا. اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں پہاڑ آسانی سے کیسے چڑھا جا سکتا ہے. پھر کہتا ہے فک رقبت، گردنیں آزاد کرو، جس آدمی نے قرض لے کر جوا کھیل لیا ہے، جس آدمی نے قرض لے کر شراب پی لی ہے، جس آدمی نے قرض لے کے کسی عورت سے کچھ طے کر لیا ہے، وہ جو قرض جس نے دیا تھا اس کا تو کوئی قصور نہیں نا، یہ ہماری نافرمانی میں خرچ ہوا ہے، کوئی بات نہیں تم اس کا قرضہ ادا کرو. یہ مہرے حنفیہ کہتے ہیں کہ قرض اللہ کی معصیت کے لیے، نافرمانی کے لیے لیا جائے تو بھی اس کا قرضہ ادا کرنا. فک رقبت، ان لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مستقر اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کی نافرمانی کے لیے لیا گیا ہے تو بالکل نہیں دینا چاہیے. ہم کہتے ہیں حضرت جس نے دیا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتے ہیں تم اسی طرح معاف کرتے رہے تو جرائم معاشرے میں بڑھتے رہیں گے. دونوں طرف کے دلائل ہیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ قرض جس نے دیا ہے اس کے پیسے پلٹاؤ، قرض ادا کرو، اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، لوگوں کو اس دن کھلاؤ جس دن بھوکی بھوک ہو، کال پڑ جائے، گندم بند ہو گئی، پتا چلا آج شہر میں ہنگامہ ہے اور محلے پورے میں پانی کی بڑی دشواری پیش آ گئی، معلوم ہوا کہ ہوٹل بند ہیں. یہاں تو روز یہ تماشے ہوتے ہیں نا. اللہ کہتا ہے جس دن لوگوں کو کھانے میں دقت محسوس ہو انہیں کھانا کیا، یتیمن ذا مقربتی، اپنے خاندان کے یتیم بچوں کو دیکھو، ذا مقربتی جو تمہارے رشتہ دار ہیں اور یتیم بچے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کسی یتیم بچے کے سر پہ اگر ہاتھ بھی رکھ دیا، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئے اللہ نے اتنی نیکیاں تمہارے لیے لکھ دی. اپنے یتیم ہونے کو اگر ہوا ہو تو یاد کرے آدمی کس قسم پرسی میں زندگی گزرتی ہے. اللہ نے کہا ان بچوں کو کھلاؤ. قوم مسکین انزا مطلب، ان غریبوں کو اٹھاؤ جو مٹی میں مل گئے ہیں بیچارے، کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا انہیں کھانا کھلا. یہ معاشرہ چاہیے. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ 10-12-15 بوتلیں ٹھنڈے پانی کی اپنی گاڑی میں رکھ لیں، مارکیٹ سے خرید لیں. یہ پولیس والے جو ہمارے کام کے لیے بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، گرمی ہے نا شدید، جاتے اسے بوتل دے دی کہ بھیا یہ پانی پی لیجیے. کتنی بڑی نیکی. اللہ کہتا ہے وہ دن جس دن پہاڑ پہ چڑھنا پڑے گا یہ لوگوں کے قرضے ادا کرنا، یتیموں کے ساتھ شفقت اور محبت ان کا خیال کرنا. یہ آپ کے مدارس بھرے پڑے ہیں یتیموں سے. جو شخص اپنے بیٹے کو دال روٹی بھی کھلا سکتا ہے نا، گھر میں کبھی مدرسے میں نہیں بھیجتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ غریبوں یتیموں ہی کی یتیم ہی ہیں اور غریبوں ہی کی اولاد ہے جو مدرسے میں جائے اور پڑھے. چار پیسے بھی اللہ نے دیے نا، ہم ہرگز اپنی اولادوں کو نہیں بھیجیں گے. نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ بچے جب دین پڑھ کے آگے آئیں گے تو وہی کچھ ہوگا جو اب ہو رہا ہے. اسی لیے ہندو جو تھے نا، ہندو وہ کہتے تھے کہ سنسکرت زبان جو خالص مذہبی زبان ہے، جیسے ہمارے یہاں عربی، وہ کہتے تھے کہ سوائے برہمنوں کے کوئی نہیں پڑھے گا. وہ کہتے تھے اس لیے کہ جب یہ سنسکرت پڑھ جائیں گے، چھوٹی ذات کے لوگ کمی، تو یہ دین کو بیچیں گے. ہم مفت پڑھائیں گے اور دین کو نہیں بیچیں گے. ہندو کبھی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میڈیکل طب، وہ کہتے تھے برہمنوں کے علاوہ طب پڑھ ہی کوئی نہیں سکتا، حکیم کوئی نہیں بن سکتا. وہ کہتے تھے اگر ہم چھٹی دے دیں سب کو کہ آ کر طب پڑھے، تو نتیجہ یہ کہ اس علم طب کو، میڈیکل کو بیچ کے پیسے کمائیں گے اور ہم علاج مفت کریں. ہندو کبھی نہیں پڑھنے دیتے. اعلیٰ عہدے پر ہندو برہمن کے علاوہ کسی کو نہیں آنے دیتا تھا. وجہ وہ کہتے تھے یہ اعلیٰ عہدے پہ پہنچ گیا تو اس نے غربت میں جو پرورش پائی ہے وہاں جا کے کسرے نکالے گا, اس لیے اس آدمی کو لو اعلیٰ عہدے پہ, اس آدمی کو طبیب اور معلم بناؤ جو گھر سے کھاتا پیتا ہو, نہیں تو گھر کی کسریں یہاں میڈیکل سے نکلیں گی, گھر کی کسریں جو ہیں وہ تعلیم بیچ کے نکلیں گی, گھر کی کسریں فوج میں اعلیٰ عہدوں سے نکلیں گی. انہوں نے انسانوں کا تجربہ کیا ہوا. اس سے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے کو قائم کرنا چاہتے ہیں وہ باہمی بھائی چارے پہ مشتمل, مذہب کی تفریق نہیں ہے. مذہبی بنیاد پر تفریق کرنا کہ ہندو ہے پانی نہیں پلانا, کیوں بھائی, انسان ہے یا نہیں؟ ہندو ہے لہذا سکھ ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہم نے کھڑا نہیں ہونا, غلط چیز ہے. ہمیں حق کے لیے انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہے, مذہب کی تفریق سے بالا ہو کے. ظلم ہے کسی پہ بھی ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جوان تھے, 19-20 برس کی عمر ہوگی, جتنے مشرکین تھے سب نے, مکہ میں ایک بہت بڑا فساد ہو گیا تھا, اس کے نتیجے میں قبائل کے جتنے سردار تھے نا انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی, بڑے بڑے قبیلوں کے سردار بیٹھے, انہوں نے کہا یار مکہ میں آئندہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے جو ہو گیا, یہ جو لڑائیاں ہیں روکو ہی نہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 19-20 سال کا لڑکا تھا, میں بھی اس میں گیا تھا. یہ عرب جب جنگ کے معاہدے کرتے تھے تو ایک بڑے لگن میں برتن میں خون کسی جانور کا جمع کرتے تھے اور ہاتھ ڈبوتے تھے. خون میں ہاتھ ڈبونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب خون ہی خون ہے. اور جب خوشی کا کوئی معاہدہ کرتے تھے تو عطر اسے کسی بڑے ڈول میں ڈال کے اپنے ہاتھ اس میں ڈبوتے تھے کہ اب پکی بات ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی تھی, سارے مشرک بیٹھے ہوئے تھے, اس کے باوجود آپ دیکھیں نبوت ملی ہے, ساری زندگی گزر گئی ہے, آخری سالوں میں فرمایا کہ کاش اب بھی لوگ مجھ سے یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں, کاش اب بھی وہ وقت آ جائے کہ میں ہاتھ خوشبو میں ڈبو دوں, میں ان کے ساتھ معاہدہ کر لوں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا تھا اور انہوں نے مغرب کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی اور وہ اٹھے فرض کے بعد اور انہوں نے کہا نماز پڑھنے والوں اپنی جگہ پہ رہو, مدینہ منورہ کے گورنر نے میری اس زمین پہ قبضہ کر لیا ہے اور میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں, کیوں نہ ہم وہ خوشبو کے معاہدے اور کیوں نہ ہم خون کے معاہدوں کی تجدید کریں کہ ہم ظلم نہیں برداشت کریں گے. بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے, ان کی اولادیں اٹھ کھڑی, انہوں نے کہا بالکل ظلم ہے, ہم نہیں مانتے. ایک آدمی کہہ رہا ہے یار گاڑی آپ نے غلط پارک کی ہے, نہ کریں ایسے, کوئی اس کی حمایت میں نہیں بولتا. ہم کیوں اتنے بے عزت ہیں, ہمیں چاہیے ہم کہیں کہ یار یہ ٹھیک کہہ رہا بھائی آپ گاڑی صحیح پارک, دو چار دس آدمی مل جائیں کہاں جائے گا غلط پارک کرنے والا. ہمیں اس کے لیے کسی اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں, ہمیں اس کے لیے کسی کتاب و سنت کی اس پیروی کی ضرورت نہیں جو مومن عبادات میں کرتا ہے, اس کے لیے صرف انسانی عقل شعور اور اس کے بعد کتاب و سنت کی ضرورت پیش آئی. اس لیے ہم انسانی زندگی کی سطح پر رہیں, ہم انسانوں کی مدد کریں, ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں, ہم قید والوں کو, یہ ابھی ایک مہینے کے بعد ہی قربانیاں ہوں گی نا, ہم انہیں یاد رکھیں, ہم عیسائیوں کی بستیوں کو یاد رکھیں کہ اس خوشی میں ان کا بھی حصہ. ٹھنڈا پانی پلانے میں ہم بغیر اس تفریق کے کہ مومن ہے کہ کافر ہے پانی پلانا ہے. کتے کو پانی پلانے پہ طوائف اللہ کے ہاں بخشی گئی اور مومن کو انسان کو پانی پلانے میں خدا کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی.